أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ناظرین محترم, آپ سب کو نور اللہ ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ اس چیز سے باخبر ہیں کہ ماہ مبارک رمضان رحمت, مغفرت اور شرف قبولیت دعا کے علاوہ تہذیب نفس کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ فقط شرف مغفرت اور شرف قبولیت دعا کے علاوہ بندگان خدا کے لیے تہذیب نفس اور سیر سلوک کا زمینہ فراہم کرتا ہے. اور جب ہم تاریخ کے اوراق کو کھنگال کے دیکھتے ہیں تو جو انبیاء علیہ السلام میں درجہ بندی ہے وہ تہذیب نفس کے درجہ بندی کے اعتبار سے ہے. یعنی تہذیب نفس اور سیر سلوک ایک ایسا مہم پہلو ہے ہماری زندگی میں کہ جو انبیاء میں بھی درجہ بندی ہے وہ بھی تہذیب نفس اور سیر سلوک کی وجہ سے ہے. یعنی اس تہذیب نفس اور سیر سلوک کا ہماری زندگی میں مہم اور اہم کردار ہے. اسی تناظر میں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع بھی تہذیب نفس, سیر سلوک اور اس کے مراحل ہیں, جس کی وضاحت کے لیے قم المقدس کے ممتاز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین قبلہ نوید حسین مطہری کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا. ہمارا گفتگو کا آغاز اس پہلے سوال سے ہوگا کہ تہذیب نفس اور سیر سلوک سے کیا مراد ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین. مشکور ہیں آپ کے کہ یہ فرصت ہمارے لیے فراہم ہوئی اور اس ماہ مبارک کے مہینے کے اندر انسان کو اپنے نفس کی تہذیب اور جو اس کے لیے منازل بیان کیے گئے ہیں وہ طے کرنے چاہیے. اور یہ مہینہ ایک بہت ہی بہترین موقع ہے انسان کے لیے اپنے نفس کی تہذیب کے لیے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں, مقدمے کے طور پر اس نقطے کو سمجھنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا کہ ہم اس بات کو درک کریں کہ انسان کی حقیقت اس کے اس بدن سے وابستہ نہیں ہے, بلکہ انسان ایک ایسا وجود ہے کہ جو جس طرح اس بدن اور جسم سے اس کا تعلق ہے, اسی طرح وہ روح اور وہ نفس جو اس بدن سے انسان کے تعلق رکھتا ہے, انسان کی حقیقت اس کے اس نفس اور روح سے وابستہ ہے. درواقع انسان ہوتا ہی اپنے اس نفس اور روح کے سبب ہے. اور خداوند متعال نے اس انسان کی خلقت کا جو مقصد قرار دیا, جو ہدف قرار دیا ہے, وہ یہ کہ انسان اپنے اس روح کو متعالی بنائے تاکہ خداوند متعال کی ملاقات اور اس کے لقاء تک پہنچے اور اس کا قرب اس کو حاصل ہو,
لقاء الہی کی منزل
تک پہنچے. اس سلسلے میں جب ہم اس عالم پہ نگاہ کرتے ہیں تو تکوینی اعتبار سے پورا یہ عالم, تمام اشیاء, ہر چیز خدا کی طرف جا رہی ہے. یعنی تکوینی اعتبار سے ہر چیز عبد الہی ہے, ہر چیز بند محض الہی ہے. کہ اگر قرآن مجید کی متعدد آیات میں ہم نگاہ کریں تو یہ بات ہمارے لیے بالکل واضح اور روشن ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, میں خدا کے لیے اور اس کی طرف جانے والا ہوں. اسی طرح اور بہت ساری آیات کہ الا اللہ تسیر الامور, کہ خدا کی طرف تمام امور جا رہے ہیں. تو لہٰذا تکوینی اعتبار سے ہر چیز عبد الہی ہے, ہر چیز بندے الہی ہے. لیکن اس مقام پر خداوند متعال کی مشیت و ارادہ اور انسان کے لیے جو ہدف قرار دیا گیا ہے اس کے تناظر میں یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان جس طرح تکوینی اعتبار سے میرا عبد ہے, اسی طرح تشریعی اعتبار سے بھی میرا عبد بنے. یعنی کیا؟ یعنی انسان اپنے ارادے سے, انسان اپنے اختیار سے میری طرف آ جائے, میرے لقاء تک پہنچے, میرا قرب اسے حاصل ہو. اب یہ جو انسان اپنے ارادے اور اختیار سے خدا کے قرب تک پہنچتا ہے, درواقع اس سلسلے میں وہ جن مراحل کو, جن منازل کو طے کرتا ہے, یہ منازل کا طے کرنا اور خدا کے قرب تک پہنچنا ہی درواقع سیر و سلوک نام رکھتا ہے, اور یہی درواقع تہذیب نفس ہے. تو لہٰذا تہذیب نفس اور سیر و سلوک کا مطلب کیا ہے کہ انسان ان مراحل کو طے کرے، ان منازل کو طے کرے جن منازل کے طے کرنے سے انسان کی حقیقت، انسان کا نفس، انسان کا روح ذات پروردگار کے قرب تک پہنچے، اس کی ملاقات اور لقاء کی منزل تک پہنچے۔ اب یہاں پر جب ہم قرآن مجید کی آیات کا ملاحظہ کرتے ہیں تو یہ جو سیر ہے، چونکہ سیر و سلوک اور نفس کی تہذیب میں انسان درواقع مسافر ہے، اور سفر کی نوعیت کو آپ دیکھیں تو دو نوعیت کا ہمیں سفر نظر آتا ہے۔ ایک ظاہری سفر ہے کہ جو ہم اس دنیا کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتے ہیں، ایک مکان سے دوسرے مکان تک جاتے ہیں، تو یہ ایک نوعیت کا سفر ہے۔ اسی میں ایک سفر ہے جس کا نام معنوی سفر ہے، کہ اس معنوی سفر کے اندر انسان کا قلب، انسان کی روح، انسان کا نفس، انسان کی حقیقت ذات پروردگار کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ وہ معنوی سفر ہے جو اس سیر و سلوک اور تہذیب نفس سے ہماری مراد ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات میں اگر دیکھا جائے تو ذات پروردگار نے اس سیر و سلوک کو، اس نفس کی تہذیب کے مراحل کو طے کرنے کو، اور اس سفر کو جو نام دیا ہے اور جن کلمات سے خدا نے یاد کیا ہے وہ رفعت اور صعود جیسے کلمات ہیں،
یعنی جو سفر معنوی ہے۔
جی بالکل، یعنی یہ ایک ایسا معنوی سفر ہے جو انسان کو اس کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے، اسے رفیع بناتا ہے۔ یہ ایک ایسا معنوی سفر ہے جو صعودی ہے، جیسا کہ ایک آیت کے اندر ارشاد ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ انسان اپنے ایمان اور عمل صالح سے جب یہ منازل طے کرتا ہے تو ان صاحبان ایمان کے لیے یرفع کا کلمہ استعمال ہو رہا ہے، کہ خداوند متعال ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، رفیع بناتا ہے۔ اس طرح ایک آیت کے اندر ارشاد ہے کہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ جو اعتقادات ہیں، جو انسان کے اچھے سخن ہیں، یہ خدا کی طرف جاتے ہیں، اور اس کا جو صالح عمل ہے وہ اسے اور بلند کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کلمہ یسعد کا استعمال ہوا، یعنی انسان جب اعتقادات کے مرحلے میں سالم ہوتا ہے اور جب انسان عمل کے مرحلے میں ایک صالح عمل انجام دیتا ہے تو اس مرحلے میں خداوند متعال نے اس انسان کے سیر کو اس یسعد جیسے کلمہ یعنی صعود سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے ہمارے لیے کہ تہذیب نفس اور سیر و سلوک سے مراد کیا ہے، وہ معنوی سفر ہے کہ جس سے انسان قرب کی منازل کو طے کرتا ہے، اور یہی وہ معنوی سفر ہے جب ہم دعاؤں کی طرف، ایک ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے تو ہم دعاؤں کی طرف اکثر جاتے ہیں، تو وہاں پر دعاؤں میں بھی بہت سارے ایسے کلمات نظر آتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ان جملات میں ہم ذات پروردگار سے اس طرح کے بندگی کو، اس طرح کے سلوک کی تقاضا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، توفیق طلب کرتے ہیں۔ جیسا کہ دعا کے اندر ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وفقنی للاعمال الصالحہ، کہ ہم خدا نے متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں توفیق دے اعمال صالحہ کی، والتجارت الرابحہ، اور جو سود مند فائدہ مند تجارت ہے اس کی توفیق عنایت کر، اور جو یہاں پر شاید مثال ہے والسلوک المحجت الواضحہ، اور جو راہ روشن کا سلوک ہے وہ عنایت کر، اس کی توفیق عنایت کر۔ یعنی یہ سیر و سلوک روایات کی روح سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہم دعاؤں کے اندر بھی خدا سے اس طرح کے سیر و سلوک کی توفیق مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بندگی ہے جس کو بندگی سلوکی کہا جاتا ہے، جس کو بندگی ارادی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ بندگی ہے جو اس سیر و سلوک اور ان منازل کے طے کرنے سے ہماری مراد ہوتی ہے۔
ماشاءاللہ، جزاک اللہ، واقعا ایسا ہی ہے جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ جو ہمارا معنوی سفر ہے وہی جو ہے تہذیب نفس اور سیر و سلوک کے لیے ٹھہراتا ہے۔ اسی سوال کے تناظر میں دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ نفس کی تہذیب اور سیر و سلوک کے لیے جو مراحل ہیں، جو منازل ہیں وہ بھی ہیں، تو ان مراحل اور منازل کو کس طرح بیان کیا گیا ہے، وہ کون سے ہیں؟
جی بالکل، بہت ہی خوبصورت سوال ہے اس تناظر میں کہ جب ہم نفس کی تہذیب چاہتے ہیں، جب ہم سیر و سلوک چاہتے ہیں تو بالآخر ہمیں مراحل کو طے کرنا ہوتا ہے، ہمیں منازل کو طے کرنا ہوتا ہے۔ منازل اور مراحل کے سلسلے میں جب ہم ارباب معرفت کی طرف جاتے ہیں، صاحبان ذوق کی طرف جاتے ہیں، عرفاء، علماء اخلاق، جب ہم ان کی کتب کی طرف مراجعہ کرتے ہیں اور روایات اور اس طرح احادیث، تو علماء کے اقوال متعدد نظر آتے ہیں۔ جو مراحل بیان کیے گئے ہیں وہ بھی متعدد مراحل بیان کیے گئے ہیں، متعدد منازل بیان کی گئی ہیں۔ بعض علماء نے آ کر ایک مرحلے کو بیان کیا قط اور وصل کے نام سے، کہ آپ اس دنیا سے قطع تعلق کریں، مخلوقات سے قطع تعلق کریں، اور اپنے تعلق کو ذات پروردگار سے جوڑ دیں۔ یہ ایک منزل، ایک ہی منزل میں آپ تہذیب نفس کر دیں۔ اسی طرح بعض نے دو منزلیں، بعض نے تین منزلیں۔ تین منزلیں یعنی یہ کہ انہوں نے عوالم کو دیکھا، اور جیسے عالم دنیا ہے جس کو ہم عالم مادہ سے تعبیر کرتے ہیں، پھر اس سے ماورا، اس سے مافوق عوالم ہیں جو ملکوتی اور غیبی عوالم ہیں، جیسے عالم مثال ہے، عالم عقل ہے۔ تو بعض نے ان عوالم کو دیکھتے ہوئے انسان کے لیے منازل کو ترتیب دیا کہ انسان کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کی حقیقت اس کے نفس و روح سے ہے، اور اس نفس و روح کے اندر یہ قابلیت موجود ہے کہ وہ ان عوالم کو طے کرے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ انسان کے لیے تین منزلیں ہیں، یعنی عالم دنیا میں جب وہ رہتا ہے تو وہ ان تمام عوالم کو طے کرے۔ اسی طرح بعض علماء نے تین سے زیادہ سات منزلیں، بعض نے جیسا کہ خواجہ عبداللہ انصاری نے اپنی کتاب منازل السائرین، جو ایک معروف کتاب ہے سیر و سلوک کے سلسلے میں اور منازل کے سلسلے میں، انہوں نے اس کتاب کے اندر 100 مرحلے جو ہیں وہ 100 منازل بیان کیے ہیں، پھر ہر منزل کی 10-10 درجے اور مرتبے بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ 1000 کی عدد تک بھی بعض منازل بیان کی گئی ہیں۔ بحث ہماری منازل اور مراحل کی تعداد میں زیادہ مہم نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ انسان سیر تکاملی پیدا کرے، انسان اپنے اس نفس اور روح کو ان بلند ترین مقامات تک پہنچائے، اور ان کے لیے جتنے یہ منازل بزرگان نے بیان کیے ہیں، اور گرچہ بعض کی تعداد بعض کی نسبت کم اور زیادہ ہے، لیکن یہ تمام کے تمام اقوال قابل جمع ہیں، اور آج کل ہمارے جتنے بھی علماء اخلاق اور بزرگان ہیں ان منازل کو جب خلاصہ کرتے ہیں، ان تمام مراحل کو جب خلاصہ کرتے ہیں، تو وہ 4 مرحلوں میں بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ تخلی کا ہے، تخلیہ بھی کہتے ہیں اسے، یعنی کیا، یعنی پہلے مرحلے میں انسان موانع کو، ان تمام چیزوں کو خود سے دور کرے جو اس کے سیر و سلوک اور تہذیب نفس میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ لہٰذا انسان اپنے وجود کو آلودگیوں سے پاک کرے، یہ تخلی کا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے مراحل ہیں، پھر انہوں نے ایک مرحلہ بیان کیا کہ تحلی کا مرحلہ، کہ جب انسان اپنی ان تمام، اپنے وجود سے ان تمام چیزوں کو دور کرتا ہے جو اس کے لیے معنی بنتے ہیں، پھر دوسرے مرحلے میں اپنے وجود کو اخلاق کی خوبصورتیوں کے ساتھ سنوارے، یعنی مزین کرے اپنے وجود کو اخلاق اور سیر و سلوک کی جو خوبصورتیاں ہیں، وہ تمام فضائل اخلاقی جو ہیں ان فضائل کے ساتھ انسان اپنے وجود کو سنوار دے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اچھا، یہ 4 جو مرحلے میں بیان کر رہا ہوں، یعنی جتنے منازل بزرگان نے بیان کی ہیں، وہ تمام کے تمام منازل مختلف ہو کر ان مرحلوں کے اندر آ جاتے ہیں، بہت سارے منازل جو ہیں وہ اس تخلی کے اندر آ جاتے ہیں۔
گویا کہ یہ خلاصہ 4 مرحلے،
جی بالکل خلاصہ ہے ان کا، تخلی، اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ تجلی کا مرحلہ ہے، یعنی انسان پھر جب تخلی کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں وہاں پہنچتا ہے جہاں اس کے قلب پر خداوند متعال کی انوار اور نور تجلی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان پھر خداوند متعال کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اپنے قلبی آنکھ کے ذریعے۔ اسی طرح پھر چوتھا مرحلہ جو ہے وہ فنا کا مرحلہ ہے، کہ جہاں انسان جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ذات پروردگار کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی انسان افعال کے اعتبار سے، انسان صفات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے خود کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا، فانی ہو جاتا ہے ذات الہی میں، یعنی یوں ہم کہیں کہ وہ صبغہ الہی، رنگ الہی میں رنگ جاتا ہے۔ تو یہ 4 وہ مرحلے ہیں، ہمارے بزرگان نے، علماء اخلاق نے تمام عرفان کے منازل کو خلاصہ کر کے ان 4 مرحلوں کے اندر بیان کر دیا ہے، اور ان 4 مرحلوں کے اندر تخلی باقی 3 مرحلوں پر مقدم ہے، اور اس کی تقدیم، اس کے پہلے ہونے کی جو ہمارے علماء نے توضیح دی ہے کہ کیوں ہم تخلی کو باقی 3 مراحل سے پہلے لا رہے ہیں، مقدم لا رہے ہیں، تو بعض خوبصورت مثالوں کے ساتھ انہوں نے سمجھایا ہے اس مسئلے کو۔ میں فقط 1-2 مثال کی طرف اشارہ کروں گا، جیسے کہ ایک مثال یوں دی جاتی ہے کہ اگر انسان مریض ہو جاتا ہے، اب یہ انسان جو کہ مریض ہو چکا ہے، یہ شفا چاہتا ہے، یہ سلامتی چاہتا ہے، تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے وجود سے ان عوامل کو، ان چیزوں کو جدا کرے جو اس کی سلامتی کے لیے رکاوٹ ہے، جو اس کی سلامتی میں مانے ہیں، موانع کو دور کرے خود سے۔ پھر مرحلہ آتا ہے کہ یہ وہ دوا استعمال کرے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، بس جب تک وہ مانے اپنے وجود سے جدا نہیں کرتا تو دوا مفید نہیں رہتی۔ دوسری مثال دیتے ہیں مثلا یہاں پر کہ آئینے کی مثال، اگر آئینہ غبار آلود ہو جائے تو انسان اپنی صورت کو اس آئینے میں نہیں دیکھ پائے گا، लिहाजा सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस आईने को साफ़ करना चाहिए ताकि वो आईना किसी चीज़ को दिखा सके। तो लिहाजा तखली पहले मरहले में है, यानी क्या, यानी इंसान अपने वजूद से तमाम उन चीज़ों को जुदा करे जो उसके इस सैर व सलूक में माने हैं। कि अगर ये चीज़ें मसलन इंसान गुनाह से आलूदा रहेगा तो कभी भी उसका वजूद खुशबूदार नहीं हो पाएगा फ़ज़ाइल अख़लाक़ी से और जितने अनवार इलाही हैं उनसे मुनव्वर नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा तखली को इस वजह से इन मराहिल पर मुकद्दम किया गया है। तो ये वो मराहिल हैं, ये वो मनाजिल हैं जिनको हम खुलासा अगर करना चाहें तो इन चार मरहलों के अंदर खुलासा कर सकते हैं।
अच्छा, जैसा कि आपने बयान किया कि इस सैर व सुलूक के लिए चार मनाजिल या मराहिल हैं, तो सबसे पहला यानी तखली है, तो वक्त के तकाजे को देख कर ज़ाहिरन ये आखिरी सवाल होगा कि इस जो पहला मरहला है तखली का, इसमें एक आरिफ को या बंदे खुदा को सबसे पहला कदम कौन सा उठाना चाहिए?
बहुत ही खूबसूरत सवाल है इस मरहले के अंदर के जब हमारी बात यहाँ तक पहुँची कि तहजीब नफ्स होना चाहिए और बिलखसूस माह मुबारक रमज़ान जो इंसान को इस तरह की फ़ुर्सत मुहैया करता है, उसके अगले मरहले में जब इंसान आ जाता है कि मवाने को दूर करे, यानी मनाजिल को हमने खुलासा कर दिया, तो फिर ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि अब इंसान सबसे पहला कदम अपने इन मवाने को दूर करने के लिए तखली के मैदान में क्या उठाए। तो वहाँ पर जो एक चीज़ बयान की जाती है उलमा की जानिब से वो ये है कि इंसान ख़्वाबे गफलत से बेदार हो जाए। अगर इंसान गफलत में डूबा रहेगा तो इसका मतलब ये है कि वो सैर व सलूक नहीं कर सकता, वो अपने वजूद को फ़ज़ाइल अख़लाक़ी से मुज़य्यन नहीं कर सकता, असल इरादा और आज़्म उसके वजूद में तहक़्क़ुक़ नहीं पा सकता, वो बढ़ नहीं सकता आगे, क्योंकि गफलत ने उसे ठहराया हुआ है एक जगह पर। तो लिहाजा ख़्वाब गफलत से बेदार होना सबसे पहला कदम है। और जैसे कि मैंने मनाजिल सायरीन किताब का हवाला भी दिया बाज़ मनाजिल के लिए कि ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी ने इसी मरहले को कहा है कि ये पहला कदम है इस तखली के मरहले में, और ये वो कदम है कि यानी अगर इंसान ख़्वाब गफलत से बेदार होता है दरा के ये पहला वो नूर है कि जो इस सालिक के कल्ब पर मुनव्वर हो रहा तजल्ली कर रहा होता है। तो लिहाजा ये सबसे पहला, अगर हम इसके चूँकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम इसको तफसील से बयान करें, वल्ला यहाँ पर एक मुफसल गुफ्तगू की जा सकती है इसके सिलसिले में, फ़कत मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि ख़्वाब गफलत सो जाना दो तरह का है। एक मरतबा इंसान जिस्मी एतबार सो जाता है, इंसान के हवास काम नहीं करते, एक मरतबा इंसान की अक्ल इंसान की कल्ब सो जाती है। यहाँ जब इंसान के लिए हम कह रहे हैं कि वो गफलत में सोया हुआ है, ख़्वाब गफलत से बेदार हो जाए, यानी वो अपने कल्ब को बेदार करे, यानी वो अपने अक्ल को बेदार करे, क्योंकि अगर इंसान का अक्ल और कल्ब बेदार नहीं होगा तो दो जानिब से दुश्मन उस पर हमलावर होगा। एक उसका अंदरूनी दुश्मन जिसको हम नफ्स से ताबीर करते हैं, चूँकि जब अक्ल नफ्स की दूसरी कुव्वतों का असीर बन गया तो दूसरी कुव्वतें इंसान को गुनाहों में आलूदा करने की तरफ खींचती चली जाएंगी। और फिर बिरूनी जो उसका दुश्मन शैतान है, उसको मौका मिलेगा कि वो उसके वजूद में वसवसे पैदा करे और उसे गुमराह करने की कोशिश करे। तो लिहाजा सबसे पहला मरहला इंसान का ये, यानी पहला कदम इंसान का ये है इस तखली के मैदान में कि वो ख़्वाब गफलत से बाहर आए। और क्योंकि वक्त भी गुजरता चला जा रहा है कि मैं बाकी तमाम अहादीस को यहाँ पर छोड़कर एक चीज़ जो यहाँ पर माह रमज़ान मुबारक से भी वाबस्ता है कि जो हम दुआएँ पढ़ते हैं माह मुबारक रमज़ान के अंदर, बिलखसूस माह मुबारक रमज़ान के पहले दिन की जो दुआ है, उस दुआ के अंदर अगर आप मुलाहिजा करें ये जुमला मौजूद है कि हम बारगाह इलाही में खुदावंद मुताल से इस ख़्वाब गफलत से बेदार होने की तौफीक मांग रहे होते हैं कि वनबेहनी फ़ी है अन्नौमतिल गाफिलीन, कि खुदाया मुझे बेदार कर दे गाफिलीन की नींद से। तो लिहाजा इसी तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का भी इरशाद यहाँ पर कि इमाम फरमाते हैं कि जब आपको पता है कि आपका शैतान बाहर आपके लिए उसने कसम उठाई हुई है कि मुझे इंसान को गुमराह करना है, यानी इनकान शैतान व अदुवन, जब शैतान दुश्मन है ये बात आप जानते हो, फल गफलतुल लिमादा, फिर ये गफलत क्यों, फिर क्यों आप सैर व सलूक की तरफ नहीं बढ़ रहे, फिर क्यों आप ख़्वाब गफलत में सो रहे हैं। तो लिहाजा माह मुबारक रमज़ान का ये एक बेहतरीन महीना है जिसमें हमें ये चाहिए कि खुदावंद मुताल से अपने इस ख़्वाब गफलत से बेदारी की दरख्वास्त करें और तलब करें और जितना हो सके अपने इस नफ्स की तहजीब करें।
माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह, हम आपके नहायत ममनून मशकूर हैं कि आपने इस मुहिम मौजू को नहायत ही सलीस अंदाज में बयान किया, और खुसूसन जो यहाँ पर एक मुहिम नुक्ता के तकवीनन हर चीज़ जो है वो अब्द खुदा है, लेकिन चूंकि हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह ऐसी موضوع کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین محترم, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے تہذیب نفس اور سیر سلوک کے مراحل کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہر چیز تکویناً عبد خدا ہے, واقعاً وہ خدا کی طرف سفر کرتی ہے. اور جو مہم چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے دو سفر ہیں, ایک مادی سفر ہے, ایک معنوی سفر ہے, لیکن تہذیب نفس ایک مقدمہ ہے معنوی سفر کو کامل کرنے کے لیے. اور خصوصی یہ کہ انسان جو ہے, انسان کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے, واقعاً نفس اور روح سے مزین ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی برکات اور اس ماہ مبارک کی اہمیت سے استفادہ کرتے ہوئے ہم تہذیب نفس کریں اور سیر سلوک کے مراحل میں آگے بڑھیں. چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, کل اسی موضوع کے ساتھ آپ کی دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.